نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. میرے دوستو عزیزوں، یہ نماز جو ہم نے اللہ کے گھر میں ادا کی ہے، فرض نماز بھی اور سنت بھی اور پھر سنت تراویح اور پھر یہ وتر، اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم اور شکر ہے کہ جہاں اتنی خلقت غفلت میں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی، اپنے دربار میں حاضری نصیب فرمائی. خصوصاً یہ مہینہ ایسا مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. ہر فرض، یہ صرف نماز میں نہیں ہے کہ نماز کا فرض، بلکہ جو بھی فرض عبادت ہے وہ ادا کرنے سے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. والدین کی خدمت ہو، بچوں کی تربیت ہو، یا کسب معاش ہو، روزی کمانا ہو، ہر کام کے اندر جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا وہ 70 فرض کے برابر ہوگا. اور نفل کام کرے گا یا نفل نماز پڑھے گا وہ فرض کے برابر اس کا درجہ ہوگا. یہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر نیک عمل کے لیے ہے. اسی طرح ذکر و اذکار کرے گا اس کا درجہ بے حد بڑھا ہوا ہوگا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھی ترازو بھر لیتا ہے. یہ دو چار پھر تولنے والی ترازو کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک بہت بڑی ترازو قائم ہوگی قیامت کے دن، جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ساری زندگی کے. یہ وہ ترازو ہوگی، اتنی بڑی ترازو ہوگی اللہ کے علم میں. تو سبحان اللہ کہنا آدھی ترازو بھر لینا ہے، اور الحمدللہ کہنا پوری ترازو بھر لینا ہے، اور اللہ اکبر کہنا زمین سے لے کے آسمان تک جتنی خلائے سب نیکیوں سے بھر لینا ہے. یہ تو عام ثواب ہے، عام اجر و ثواب ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا ثواب بدل جا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بندے نے لا الہ الا اللہ کہا تو حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں. براہ راست گویا کہ اللہ سے بندہ ملاقات کر لیتا ہے، اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک کلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین و آسمان دوسرے کلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، تو یہ کلمہ پاک اپنی قیمت کے اعتبار سے اس کا پلڑا جھک جائے گا. دونوں جہان کی کوئی قیمت نہیں اس کے آگے میرے دوست. تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہمیں نماز یہاں نصیب ہوئی. ایک ایک حرف سننے پر 100 نیکی ہے. اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت باوضو ہو کر کرتے ہیں تو اس پر 25 نیکی، ایک روایت کے حساب سے 25 نیکی ہے ایک حرف پر. اور اگر بے وضو تلاوت کرتے ہیں، بغیر وضو کے لیٹے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹی سی سورت یاد ہے وہ پڑھ لیجیے، کوئی آیت یاد ہے وہ پڑھ لیجیے، تو اس پر ایک نیکی پر دستخط تو وعدہ ہے ہی، لیکن بے وضو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی، اور با وضو پڑھا تو 25 نیکی ایک حرف کے اوپر. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 نیکی. اور یہی قرآن پاک ہم تراویح میں سنتے ہیں، جس سے ہمارا جی جگاتا ہے کہ بھائی چھوڑو سنت ہی تو ہے. یاد رکھیے کہ سنت موقعہ ہے، اور ہر شب رمضان کو 20 تراویح پڑھنا سنت موقع ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے، تمام تابعین نے اس کا اہتمام کیا، سبع تابعین نے اس کا اہتمام کیا، اور یہ اہتمام بشمول سعودی عرب آج تک پوری دنیا میں عالم اسلام میں ہوتا چلا رہا ہے. اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں، بعض لوگوں کو ہے اشکال تو ہوا کرے، ہم ان سے کوئی لڑائی بحث نہیں کرتے. لیکن میرے دوستو، اس تراویح اتنی قیمتی عبادت ہے کہ ایک تو اس میں ہم قرآن پاک سنتے ہیں اس کا اجر و ثواب الگ ہی ہے, اس کی تو کیا شان ہے قرآن پاک کا میرے دوست. لیکن ایک ایک حرف ہر پڑھنے والے کو بھی سونے کی ہے, سننے والے کو بھی سونے کی ہے. یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سننا پڑھانے والے سے زیادہ افضل ہے. بعض لوگ نے یہ فرمایا ہے کہ سننا جو ہے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ہاں تو میرے دوست کو ابھی ہم نے کلام پاک کا ایک پارہ قریباً سن لیا, ایک پارہ پورا پڑھا, ایک پارہ ایک لاکھ نے کی تو اس میں ویسا ہی ہے. اگر باوضو پڑھیں یا سنیں ایک لاکھ نے کی تو اس میں بن گئی, جتنے حروف ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حساب لگائیں, ایک حرف کے اوپر دس نے کی ہے تو ایک لاکھ نے کی بن جاتی ہے. کتنی جلدی ہم نے کتنا ثواب حاصل کر لیا ہے نا. دوسرے یہ کہ جب تراویح میں سنا تو ہر حرف کے اوپر سو نے کی مل رہی ہے, سو ہو. تو اب اسی ایک لاکھ نے کی کو آپ دس سے درم دے دیں, کیا ہو گئی ہے کتنی, ایک کروڑ, ایک کروڑ نہیں کیا ہوگا بتائیے. اور خدا تعالیٰ کو اپنا کلام پاک پڑھنا بندوں کا اور سننا انتہائی محبوب ہے, انتہائی محبوب ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے, ہمارا کلام سنو دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. پھر اس تصور سے اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن پاک کی عظمت بھی دل میں ہوگی کہ ہمارا مالک سن رہا ہے, اور اس کے اندر شوق اور ذوق بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی. اور بعض لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں, بعض ایسے جاہل اور فضیل لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ قرآن پاک بھائی اگر دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی سمجھے بغیر پڑھنا کوئی فائدہ نہیں, کوئی انگریزی کی کتاب ہے, کوئی میڈیکل کی کتاب ہے, انجینئرنگ کی کتاب ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں بھائی سمجھنا سمجھ کر پڑھنا چاہیے, ورنہ فائدہ کیا ہوگا. لیکن کلام اللہ شریف ان سب تہمتوں سے بالکل بری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. حضرت امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت کلام پاک. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کر پڑھنا محبوب ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہمن او بلا فہم, سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو, ہمیں یہ محبوب ہے. بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے میرے دوستوں کے ایک شخص کلام پاک کو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے, یہ میرے مالک کا کلام سمجھ نہیں سکا, مسئلہ بڑھاپا آ گیا, عربی نہیں جانتے, اب استعداد نہیں رہی, استعداد نہیں رہی سمجھنے کی, مگر یہ میرے مالک کا کلام ہے, محبت سے اس کو پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس شخص سے زیادہ کہ جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے. دیکھیے دنیا کی بھی مثال یہ ہے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سمجھ کر پڑھے وہ بے قیمت ہے, ایسا نہیں. مراد یہ ہے کہ ایک شخص بغیر ایک شخص کلام کو سمجھتا نہیں, لیکن صرف اس لیے کہ یہ میرے محبوب مالک کا کلام ہے اس کو پڑھے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوگی. یہ سمجھ نہیں رہا لیکن میرے کلام میں, میری محبت میں یہ پڑھ رہا ہے, میرا کلام سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو میرے دوستو ہم نے اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے کہ ایک تراوی کے اندر ایک کروڑ نے کیا ہمیں مل گئی, ہر قیام میں الگ نے کی ہے, یہ تو قرآن پاک سننے کا ہے. ہم نے کتنا قیام کیا, چار رکعت فرض کا قیام کیا وہ بھی ستر فرض کے برابر ہو گیا, تو سات سو اٹھائیس, دو سو اسی رکعتوں کا گویا قیام ہمیں مل گیا. اسی طرح دو سنتیں پڑی وہ بھی فرض کے برابر ہو گئی, تراوی پڑی بیس رکعت وہ بھی فرض کے برابر اجر و ثواب. فرض کا ثواب ہم کیا سمجھتے ہیں میرے دوستوں؟ فرض کا ثواب اس کے مقابل کوئی چیز نہیں. جیسا کہ رمضان مبارک کا روزہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ کوئی شخص چھوڑ دے رمضان مبارک کا بلا عذر کے کہ چلو بھائی بعد میں رکھ لیں گے, تو زندگی بھر روزہ رکھتا رہے اس ایک رمضان کے روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکے. زندگی بھر روزہ رکھا, ہزار سال کی عمر ہو ہزار روزے رکھ لیتے وہ اجر و ثواب نہیں ملے. پھر ہر قیام کا ثواب الگ, ہر رکوع کا ثواب الگ, ہر سجدے میں 2500 نیکیاں ملتی ہیں, 2500 ایک سجدے سے. اب کوئی کیلکولیٹر لے کے بیٹھے تو وہ حساب لگائے, ہمارے تو حساب میں آتی نہیں ہے. اتنا بے بہا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لٹاتے ہیں میرے دوستو, لٹاتے ہیں. کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیا, مفت بیٹھے بٹھائے روزے کا ثواب لیں گے. ایک آدمی خود بھوکا رہتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, پیاس ہے, پانی ہے, گرمی ہے, سب مشقت اٹھا رہا ہے اللہ کے لیے, ایک روزہ رکھ لیا, ساتھ میں کسی کو روزہ بھی کھلوا دیا. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ڈبل مشقت کرو تو روزے کا ثواب لے لو, تین گنا مشقت کرو تین روزے کا ثواب لے لو. لیکن آپ نے تو ایک چند کھجورے یا ایک گلاس پانی یا شربت کسی کو پلا دیا, روزہ کھلوانے کا ثواب آپ کو مل گیا, پورے روزے کا ثواب آپ کو مل گیا. تو میرے دوست کو اتنی مبارک یہ دولت ہے, اپنے ساتھیوں کو محلے والوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ تراویح کو پورے 20 تراویح جو ہے اس کو پڑھنا سنت مقتدا ہے. تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری سنت کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو اپنی دانتوں سے پکڑ لو. میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو, چھوڑنا مت. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سہرا ہے کہ آپ نے تمام اصحاب کو جمع کرنا ہے. اس وقت تمام اصحاب کبار صحابہ موجود تھے, کسی نے اس فعل پر نکیر نہیں کی, جبکہ صحابہ ایسے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی مجلس میں فرمایا کہ اگر تم عمر کا کوئی فعل سنت و شریعت کے خلاف دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, تلوار نکالی, کہا اس سے تمہاری گردن اڑا دیں گے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہ میرے اصحاب میں ایسے لوگ موجود ہیں, اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اگر میری کوئی خطا ہوگی, میری کوئی غلطی ہوگی تو مجھے ٹوک دیا جائے گا, قیامت کے لیے راستے کام رکھا نہ جائے گا. تو یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس کا اجماع کیا, اس جو لوگوں کو جمع کیا. اور اس وقت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے کبار صحابہ اس وقت موجود تھے. اگر کوئی خطا ہوتی ضرور ٹوکتے, مگر سب نے 20 تراویح کا اجماع کیا, سب اس پر جمع ہوئے. آج تک جمعہ الحمدللہ صحابہ ایسے عاشق تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حج کے سفر سے غالباً واپسی تھی ان کی, تو معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پاک کہاں بیٹھے تھے, کیا کیا تھا اس مقام پر, کیا کیا تھا. اور اس جگہ پہ بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا تھا, حالانکہ ان کو حاجت نہیں تھی. ایسے عاشق رسول جب کسی سنت کو پکڑ لیں پھر اس میں اطلاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کا چھوڑنے والا بڑا محروم ہے, بڑا محروم ہے. اتنی اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ لٹا گئے ہیں. یہ بڑا ناشکر انسان ہے کہ ایک فقیر آدمی کچھ دے رہا ہے اور یہ منہ موڑے بیٹھا ہے, حاجت مند بھی ہے بھائی ہمیں نیکیوں کی حاجت ہے ہی نہیں. جب نیکیوں کی حاجت ہے ہم منہ موڑے بیٹھے رہیں تو پھر کیا بنے گا اس میں, کسی کا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی طرح بھائی اعتکاف ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ہمارا بچہ جو یہاں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اس نے پوری بستی کو گناہگار ہونے سے بچا لیا. اگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو ساری بستی گناہگار ہوتی ہے. آفرین ہو اس بچے کے اوپر کہ اس نے اپنی قربانی دی اور اس نے سنت کے اعتکاف کو اس مسجد میں اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں سینکڑوں اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. اللہ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے دوستو اس سال تو جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن آئندہ سال ہم بھی تیار رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی تیار رکھیں, ترغیب دیں. جو خود نہیں بیٹھ سکتا وہ دوسروں کو ترغیب دے کہ بھائی سنت اعتکاف ہے. میں نے جمعے بھی الحمد للہ اعتکاف پہ بھی بیان کیا, شب قدر پہ بھی بیان کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن بات معلوم ہوا کہ بعض ساتھیوں نے نام لکھا ہے اور کسی مجبوری سے وہ نہیں آ سکے, یہ ان کا فیل ہے. لیکن یہ جان رکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص بھی سنت اعتکاف مسجد میں نہ کرے گا محلے میں سے تو پوری بستی گناہ گار ہوگی. اور ایک شخص اگر اعتکاف کر لے گا تو پوری بستی کی طرف سے کفایت ہو جائے گا. تو آفرین ہے اس بچے کے اوپر جس نے اعتکاف کر کے تمام بستی والوں کو گناہ کرنے سے بچا لیا اس گناہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو میرے دوست تراویح بھی بڑی نعمت ہے, نماز بھی بڑی نعمت ہے, تلاوت کلام پاک بھی بڑی نعمت ہے, اور مشہور دعا شب قدر کی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کتنی بڑی چیز ہے. بھائی نیکی رات میں جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے کو تیار ہے, ہم سونا مانگیں, چاندی مانگیں, دنیا مانگیں, جب دنیا مانگنا بھی جائز ہے, ناجائز چیز مانگنا ناجائز ہے, لیکن اتنی نیکی رات میں میرے دوستوں ہم وہ چیز مانگیں جو پائیدار تو ہو. آج سونا ہے کل نہیں ہوگا, کل نقصان ہو گیا, کاروبار ہے تجارت ہے نقصان ہو گیا, اور جب انسان مر گیا تو سارے کا سارا چھٹ گیا. تو یہ راتیں تو بھائی درحقیقت پائیدار چیزیں مانگنے کے لیے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی, جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کا سب کام نہیں رہے گا. تو میرے دوستو معلوم ہوا کہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تو ہم اور بھی تو بہت کچھ مانگ سکتے تھے اللہ سے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کتنی بڑی دولت ہے جو اتنی قیمتی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معافی مانگنا سکھایا, اور کیسا زبردست عنوان ہے. اور ایک روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو, کریم کا لفظ شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ اے اللہ آپ عفو ہیں, یعنی آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اے انت کثیر العفو, عفو معنی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو, ساتھ میں یہ مزہ ہے کہ آپ معاف کرنے کو مبوش رکھتے ہیں, آپ کو پسند ہے اپنے بندوں پر معافی نازل کرنا, اپنے بندوں کو معاف کرنا آپ کو معبود ہے. تو اے اللہ ہم تو اپنے گناہوں کا پوٹلا لے آئے ہیں, ہم تو سراپا خطا کار ہیں, بال بال ہمارا خطاؤں میں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے, لیکن لائے کیوں ہیں؟ کہ ایک تو آپ کریم ہیں, آپ کریم ہیں. کریم کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص کریم ہوتا ہے, جو ذات کریم ہوتی ہے, وہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتی ہے. کرم کیا ہے کہ نالائقوں پر بھی کرم کر, گناہگار سے گناہگار کو اپنا بنا لیتے ہیں, کرم کر دیتے ہیں. کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں, اور بے گمان کرم کر دے, اتنا لٹا دے جس کی اس کے تصور میں بھی نہیں آتا. تو اے اللہ چونکہ آپ کریم ہیں اور نالائقوں پر بھی کرم کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے سامنے اپنی خطاؤں کا پوٹلا لائے ہیں, کیونکہ ہم ہماری طرف سے تو خطا ہے لیکن آپ کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے. تو آپ جلدی سے فائے تعقیبیہ لگایا ہے کہ عفون جو ہے بلا فاغون, جلدی سے ہمیں معاف کر دیجیے, جلدی سے ہمیں معاف کر دیجیے. ایسا عاشقانہ مضمون اس دعا کے اندر ہے میرے دوستوں کہ آپ کریم بھی ہیں, تو اس لیے ہم اتنی ہمت اتنی جرت ہماری کیسے ہو گئی کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی آپ سے مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کریم ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا کرم فرمائیں گے, ہم نالائقوں کو بھی آپ معاف کر دیں گے. تو اس دعا کی کثرت کریں, اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کا اس مہینے میں حکم ہے, چار چیزوں کی کثرت کا. کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں, فضول باتیں, غیبتیں اور دنیا داری کی باتیں کے بجائے اگر ہم اپنی آخرت کی کرنسی جب جمع کر لیں. میرے دوست ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر میں ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ نے سنایا تھا یہ واقعہ, انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک تاجر کا لڑکا تھا, تو جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ سے ضد کی کہ میں سمندر پار جاؤں گا تجارت کرنے کے لیے, کیونکہ سمندر پار جا کر تجارت کرنے میں زیادہ نفع ہوتا تھا. باپ نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا, باپ نے اسرار کے اوپر ہار مان لی. اچھا بھائی جاؤ, مال اور باپ دے کر اس کو ہوا کا پانی کے جہاز پر چڑھا دیا, خدا کا کرنا یہ ہوا کہ طوفان آ گیا اور جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ لڑکا اسی تختے کو پکڑ کے تیرنے لگا. تیرتے تیرتے ساحل پر پہنچ گیا, دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کی جماعت ہے. تو جب یہ ساحل پر پہنچا ان لوگوں نے اس کو سنبھالا اور لے کے جانے لگے. بھائی تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پارلیمنٹ کے لوگ ہیں, حکومت کے پارلیمنٹ کے. ہمارا بادشاہ جو ہے بادشاہ کی مدت ختم ہو گئی, ہم کوئی نیا بادشاہ تلاش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی ہمیں جو نظر آ جائے یہاں سے اس کو ہم لے جاتے ہیں, فلاد پہناتے ہیں اور اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. آج کے دن ہم گھومنے نکلتے ہیں, جو ہمیں اجنبی ملتا ہے اس کو ہم لے جا کے بادشاہ بنا دیتے ہیں. عجیب بات ہے, لے گئے, نہلایا دھلایا اور پوشاک بنائی اور اس کو تخت پہ جا کے بٹھا دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ بھائی کسی وقت بھی بادشاہت آپ کی ختم ہو سکتی ہے, یہاں کوئی قاعدے قانون نہیں ہے. بادشاہت آپ کی جب پارلیمنٹ کہے گی آپ کی بادشاہت ختم, اور پھر آپ کو ایک جزیرے میں بھیج دیا جائے گا. یہاں سے ابھی تو تب سے آپ کو بٹھایا ہے, آپ کی جو دل چاہے جو حکم دیں سب پورا کیا جائے گا, ہر حکم پورا کیا جائے گا. لیکن یہ مدت جیسے ہی ختم ہوگی آپ کو ایک جزیرے پہ ڈلوا دیا جائے گا. وہاں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بستے نہیں ہے, اکیلے آپ کو وہاں زندگی گزارنی ہوگی. اب پانچ سال دس سال جتنا چاہے آپ یہاں دیے, عیش کریں, محل بنائیں, لڑکیاں پالیں, کچھ بھی کریں, آپ کو سب اجازت ہے. جب اس نے یہ سنا تو اس شخص نے کیا کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد اس جزیرے پر سیمنٹ, سریا, پتھر, تعمیرات کا سامان وہاں آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, اور پھر وہاں مزدور بھی بھیج دیے کہ وہاں محل تعمیر ہو, کچھ کاشتکاری ہو, کچھ باغ و بہار وہاں باغ اگوا دیا. اب لوگ کہہ رہے بھائی تمہیں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی ہاں دیکھو انجام کیا ہوگا. جو جب وہ دن آیا کہ اس کو بادشاہ سے معزول کر دیا گیا تو میرے دوستو اس کو کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو تمہاری موت گویا موت آ گئی ہے, تم کو ایسے جزیرے میں بھگوا دیا جائے گا جہاں کوئی انسان نہیں, کوئی بشر نہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں, وہاں تو سانپ بچھو اور یہ مچھر اور کیا کیا وہاں پر ہے, تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بس اس نے اپنے چند احباب لیے اور اس کو جزیرے میں وہاں ڈلوا دیا گیا, چھوڑ دیا گیا اور اطمینان سے وہ جا کر اپنے محل میں رہنے لگا. وہاں جو اس نے خریدے اور پہلے سے سارا سامان وہاں بھیج دیا تھا اس نے. تو میرے دوستو یہی حال ہماری دنیا کا ہے کہ اگر ہم یہ لا الہ الا اللہ کی کرنسی اوپر بھیجتے رہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کرنسی اوپر بھیجتے رہتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کی کرنسی اوپر بھیجتے رہیں, یہ نمازوں کی کرنسی اوپر بھیجتے رہیں, یہ تلاوت کلام پاک کی کرنسی اوپر بھیجتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مرتے وقت ہمیں غم پریشانی نہیں ہوگی. غم پریشانی نہیں ہوگی. ایک بزرگ سے کسی بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہمیں موت کے نام سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, موت کے نام سے بڑی وحشت ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہر آدمی ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے, ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے. آپ نے اپنی دنیاوی زندگی میں آخرت کا کوئی سامان نہیں کیا, اس کو آباد نہیں کیا, اس لیے آپ کو وحشت ہو رہی ہے. اگر آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے, اللہ کی عبادت کرتے, تھوڑا تھوڑا عبادت کرتے رہتے, مال بھیجتے رہتے, تو آپ کو کوئی وحشت نہیں ہوتی وہاں, آپ خوشی خوشی جاتے آتے. اس لیے میرے دوستو اس زندگی کو ہمیں بنانا ہے, آخرت کی زندگی کو آباد کرنا ہے. ہم یہاں تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں, اس کے بعد ہمیں دوسری زندگی جی جائے گی اور زندگی کا انحصار اس زندگی کو بنانے پر ہے, اس زندگی کو بنانا ہے. تو میرے دوستو یہ زندگی بنتی ہے عمل سے, اور عمل کی توفیق اور ہمت حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا شوق اور ہمت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ والوں کی صحبت کا ہم اہتمام کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس الخطیئة، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، سر ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں گناہوں میں پڑا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف کھینچتا جا رہا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً اس کے دل میں ایک تڑپ آ جاتی ہے، چلو بھائی اللہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے مالک نے ہمیں بلایا ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، صندوق میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا ناجائز ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت کا علاج اللہ والوں سے کروانا چاہیے، اور دنیا کی محبت کی علامت بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی محبت کس کے دل میں ہے، کس کے دل میں نہیں، کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں۔ یہ اس طرح پتہ چلے گی کہ مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس طرح پتہ چلے گی کہ اگر ہمارے ہاتھ میں مال ہے اور ہم سے ہماری اولاد کہتی ہے لاؤ ابا ہمیں ذرا کوئی اسمارٹ فون لا دو، ذرا اس میں گانے دیکھ لیں گے، فلمیں دیکھ لیں گے، ذرا مزہ کر لیں گے، اب امتحان ہے ہمارا، اگر ہم نے بلا سوچے سمجھے اس کو دلا دی تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر اس کو روک دیا کہ نہیں بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو اور بات اور ہوتی ہے، جب ضرورت نہیں محض گناہوں کے لیے لے لیا تو یہ اللہ کی محبت کے خلاف ہم نے کام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ اسی طرح نماز اذان ہو گئی، اب اینڈ رہے پڑے ہوئے دوست یاروں میں گپ شپ مار رہے ہیں یا اور کسی کام میں مصروف ہیں، نماز کو مؤخر کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اور اگر سب کام چھوڑ چھاڑ، میں تو جاتا ہوں اتنی ظاہر ان ملا رب کی سجا دیں، میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جو ان قریب ہدایت دینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ والوں کی صحبت ہی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں جتنے بقیہ یہ لمحات رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کے اندر اگر پوری رات ہم نہ جا سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی جاگ لیں اور پھر سو جائیں اس نیت سے کہ ہم بقیہ وقت گناہوں سے بچ جائیں، اور بقیہ وقت جو ہے وہ ہم سونے کے سو کر اپنے جسم کو آرام دے کر دوبارہ جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر پرشاسن سے قوت سے پھر عبادت کریں گے، اس لیے ہم سو رہے ہیں، تو آپ کا یہ سونا بھی انشاءاللہ تعالی عبادت بن جائے گا۔ اور جو آدمی تھوڑی بھی عبادت کر لے گا شب قدر میں انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا، کیونکہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا اس میں فرمایا کہ یہ رات جو ہے صبح تک کے سلامت رہے سلامتی کے ساتھ رہتی ہے، رات شروع ہوتی ہے صبح تک رہتا ہے نا، من کل امر سلام، یہ حد کا فضل مطلع الفجر، یہ حد کا مطلع الفجر، فجر تک رہتا ہے سلسلہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جو شخص کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر بھی عبادت ان شاء اللہ تعالیٰ شب قدر کو پالے گا، اور معتکف کا تو کیا کہنا، جن لوگوں نے بعد میں احتکاب شروع کیا ہے ان شاء اللہ وہ بھی محروم نہ رہیں گے، کیونکہ پورے احتکاب کے وقت میں ہر شب قدر کا ہر وقت اگر وہ سو بھی رہے ہوں گے تو بھی شب قدر اللہ کے در پہ پڑے شب قدر کو پالیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لمحات کی توفیق عطا فرمائے قدر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جو ہے اپنی پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق پورا پورا ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔